أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے. نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، ابھی آپ نے پروگرام کے شروع میں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میر زادہ. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں آپ ابھی تھوڑی دیر میں خبریں سنیں گے اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام صبح امید. صبح امید کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا. تو سمجھ لیجیے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے لبنان میں جونیئر ایشین تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں ایران کی ٹیم کو کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے. ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں G20 سربراہی اجلاس اختتام پذیر ہو گیا. مراکش کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ زلزلہ ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے. اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات ایک روح اور دو جسموں کی مانند ہیں. اور شام کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ شامی فوج نے روسی فضائیہ کے تعاون سے ادلب کے علاقے میں کارروائی کر کے 100 سے زیادہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبریں تفصیل سے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے لبنان میں جونیئر ایشین تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں ایران کی لڑکیوں کی قومی ٹیم کو پہلی پوزیشن اور لڑکوں کی ٹیم کو دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے. صدر مملکت کے پیغام میں آیا ہے کہ لبنان میں جونیئر ایشین تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں ایران کی لڑکیوں کی قومی ٹیم کی پہلی پوزیشن اور لڑکوں کی ٹیم کی دوسری پوزیشن نے ایک بار پھر اسلامی وطن کے فرزندوں کی قابلیت کا لوہا منوا لیا اور فخر کا باعث بنی. یہ امید افزا برتری ایک متحرک اور طاقتور قوم کی روشن اور واضح علامت ہے جو اپنے بڑے اقدامات سے مختلف میدانوں میں فخر کی چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے. صدر مملکت کے پیغام میں آیا ہے کہ میں ایران کی عظیم قوم کو اس کامیابی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کھیل کے باصلاحیت کھلاڑیوں، تربیتی عملے اور انتظامیہ کی قدردانی کرتا ہوں. نیز وزارت کھیل سے تقاضا کرتا ہوں کہ وہ مدد و حمایت میں اضافہ کر کے ان کی ترقی و پیش رفت کا راستہ زیادہ سے زیادہ ہموار کرے. ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں G20 سربراہی اجلاس اختتام پذیر ہو گیا. اس سے پہلے گروپ 20 نے روس کا نام لیے بغیر جنگ یوکرین کے خاتمے کے لیے انجام دی جانے والی ہر طرح کی تعمیری کوششوں کی حمایت کا اعلان کیا. G20 کا سربراہی اجلاس نئی دہلی میں منعقد ہوا، اور کل اس اجلاس کا دوسرا اور آخری دن تھا. اس اجلاس کے موقع پر مختلف ملکوں کے رہنماؤں نے ایک دوسرے سے سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی کیں. اجلاس کے موقع پر ہندوستان عرب اور یورپ کوریڈور کے منصوبے کو بھی آخری شکل دی گئی. ہندوستانی حکام اس اجلاس کو انتہائی کامیاب بتا رہے ہیں. غیر ملکی رہنماؤں اور سربراہوں نے بھی ہندوستان کی میزبانی کی تعریف کی ہے. تاہم یورپ اور امریکہ G20 کے ذریعے روس یوکرین جنگ کے حوالے سے جس طرح کا اعلامیہ جاری کرانا چاہتے تھے وہ اس میں ناکام رہے. اس اجلاس کے اعلامیے میں جو 2 روز پہلے ہی جاری کر دیا گیا تھا وہ لب و لہجہ روس کے بارے میں نہیں تھا جو بالی اجلاس میں دیکھنے کو ملا تھا. اسی لیے ہندوستانی وزیر خارجہ نے دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ بالی بالی تھا اور دہلی دہلی ہے. اس طرح ہندوستان نے روس کے ساتھ اپنی دوستی پر کسی طرح کا حرف نہ آنے دیا اور روس اور یوکرین جنگ کا بھی ذکر ہو گیا. واضح رہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے اس سال کے گروپ 20 کے نئی دہلی سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کی اور ان کی جگہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اجلاس میں روس کی نمائندگی کی. چینی صدر بھی نئی دہلی کے G20 سربراہی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. مراکش کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ زلزلہ ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اب ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے. مراکش کی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ تباہ کن زلزلے میں 2012 افراد کے جاں بحق اور 2059 افراد کے زخمی ہونے کا اعلان کیا جا چکا ہے. اس سے پہلے اموات کی تعداد 1305 اور زخمیوں کی تعداد 1204 اعلان کی گئی تھی. مراکش کے نیشنل جیو فزکس انسٹیٹیوٹ نے اعلان کیا ہے کہ زلزلے کی شدت رکٹر اسکیل پر تقریباً 7 تھی اور اس کے مرکز کا پتہ لگایا جا چکا ہے اور اب ماہرین زلزلے کی اتنی شدت کی وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. امدادی کارروائیاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں اور ملبہ ہٹانے کا کام مختلف امدادی تنظیموں کی جانب سے انجام پا رہا ہے. جبکہ علاقے میں زلزلے کے بعد آفٹر شاکس بھی محسوس کیے جاتے رہے ہیں. زلزلے سے بڑی تعداد میں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں اور بہت سی تاریخی عمارتیں منہدم ہو گئیں. عالمی ادارے صحت WHO نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ مراکش کے زلزلے کے نتیجے میں 300,000 افراد متاثر ہوئے ہیں. ادھر ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے مراکش میں زلزلے سے مرنے والوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زلزلے سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے ایران کی آمادگی کا اعلان کیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر مراکش کی قوم اور حکومت خاص طور سے اس ملک کے وزیر خارجہ کو زلزلے میں بڑی تعداد میں ہلاکتوں کی تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران زلزلے سے متاثرہ افراد کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات ایک روح اور 2 جسموں کی مانند ہیں. اور ایرانی سفیر نے اسلام آباد میں ایران پریس کے نمائندے سے گزشتہ روز بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور ایران کے عوام بہت سے مشترکات رکھتے ہیں اور دونوں ملکوں کی قومیں مشترکہ تہذیب، لسانی جڑوں، اعتقاد اور ثقافت کی حامل ہیں. رضا امیر مقدم کا کہنا تھا کہ پوری تاریخ میں ایران اور پاکستان کی حکومتوں کے تعلقات ہمیشہ دوستانہ اور برادرانہ رہے ہیں. ایرانی سفیر نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اور پاکستان کے حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو فروغ دیا جائے گا اور ایران اور پاکستان کے تجارتی اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینا اولین ترجیح ہے. اسلامی بیداری عالمی اسمبلی نے صہیونی فوجیوں کی جانب سے فلسطینی خواتین کے ساتھ بے احترامی اور ان کی توہین کے بعد اس وحشیانہ اقدام کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی گروپوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ظالم صہیونی حکومت کی حتمی اور یقینی شکست تک کسی بھی کوشش سے دریغ نہ کریں. صہیونی فوج کی 2 خاتون اہلکاروں نے اسلحے اور فوجی کتوں کے ذریعے ہراساں کر کے الخلیل شہر کی رہنے والی 5 فلسطینی خواتین کے ساتھ بے احترامی اور ان کی توہین کی. ان صہیونی فوجیوں نے فلسطینی خواتین کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اپنا لباس مکمل طور پر نہ اتارا تو وہ ان پر کتے چھوڑ دیں گی. اسلامی بیداری عالمی اسمبلی نے فلسطینی خواتین کے ساتھ اس توہین آمیز اور غیر انسانی سلوک کے بعد ایک بیان میں اس اقدام کو عظیم فلسطینی قوم کے حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے. شام کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ شامی فوج نے روسی فضائیہ کے تعاون سے ادلب کے علاقے میں کارروائی کر کے 100 سے زیادہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. تحریر الشام نامی جبہت النصرہ دہشت گرد گروہ جسے شام کے مختلف علاقوں میں شامی فوج کے مقابلے میں بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، ترکیہ کی حمایت سے شام کے نسبتاً پرامن علاقوں میں دراندازی کر کے وہاں کی صورتحال کشیدہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور ان علاقوں میں وہ دہشت گردانہ حملے کرنے کا منصوبہ بناتا رہا ہے. شام کی وزارت دفاع کے حوالے سے شام کے الوطن اخبار نے رپورٹ دی ہے کہ شامی فوج نے روس کی فضائیہ کی مدد سے دہشت گردوں کے راکٹ لانچر اور جنگی ساز و سامان تباہ کر دیا اور 111 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں. سامعین، انداز جہاں پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے گروپ 20 کا سربراہی اجلاس جو کل ہی ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں اختتام پذیر ہوا ہے، تو سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں. جی ہاں سامعین، آج کے انداز جہاں پروگرام کا موضوع جیسا کہ ہم نے بتایا دہلی میں منعقدہ گروپ 20 کا سربراہی اجلاس ہے. اس موضوع پر بات چیت کے لیے ہم نے زحمت دی ہے ہندوستان کے سینئر صحافی جناب سراج نقوی صاحب کو. دہلی میں مقیم جناب سراج نقوی سے ہم نے ٹیلی فونی رابطہ کیا ہے. سراج نقوی صاحب، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے گروپ 20 کا سربراہی اجلاس دہلی میں اختتام پذیر ہو گیا. آپ خاص طور سے ہندوستان کے حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں، تو گروپ 20 کے اس اجلاس پر کیا تبصرہ کریں گے آپ؟
کہ وہ اس میں آگے بڑھنے کے لیے کافی کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے ہماری یعنی اس میں اجلاس میں طے پائی ہیں اور جو وہ جاری کیا گیا ہے جس پر تمام ممالک جو ہے متفق ہوئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں افریقہ کو، افریقی یونین کو بھی شامل کیا گیا ہے. یہ ایک G20 کا ایک اچیومنٹ میں کہہ سکتا ہوں، میری نظر میں یہ اچیومنٹ ہے کہ اس کا دائرہ بڑھا ہے. میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان کی جو خارجہ پالیسیاں ہیں ان میں پارٹی سطح پر اختلافات نہیں ہیں. وہ پالیسی جو روز اول سے ہم آزادی کے بعد سے جس کو ہم نے اپنایا تھا وہی پالیسیاں ان پر ہم عمل پیرا ہیں. جو ہماری جو ہم نے ایک غیر جانبداری کی پالیسی روز اول سے اپنائی ہے اس پالیسی کی اس میں جھلک ہے موجود. کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں, کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, کچھ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, انتظامی سطح پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس پر بات ہو سکتی ہے, لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے. میں اس معاملے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت روٹین کی چیزیں ہیں. اندرا گاندھی کے زمانے میں تو ہمارے ملک میں 100 ممالک کے جو گروپ اجلاس ہوا تھا وہ منعقد کیا تھا. اس سے پہلے یہ یشونت سنہا کے زمانے میں آج ان کا بھی بیان آیا. ظاہر ہے کہ تمام پارٹیاں اپنے اپنے طور پر اس کو دیکھتی ہیں, تو میں پارٹی سطح پر تو چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ اجلاس تو ہمارے یہاں پہلے بھی ہوا ہے. یہ ضرور ہے کہ اس وقت میڈیا شاید اتنا ایکٹیو نہیں تھا, سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں, میں دوسرا والا جو میڈیا جو اصطلاحی استعمال ہوتی اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں قطعی, لیکن سوشل میڈیا آج بہت ایکٹیو ہے اور اس نے بہت سی چیزیں کھل کے لکھی ہیں. وہ لکھ سکتا ہے وہ ٹھیک ہے, اپنی جگہ تو ان چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے. لیکن جہاں تک اس کی بات ہے کہ ہم نے کیا اچیو کیا ہے, تو ہمارے لیے کوئی بہت نیا ڈیولپمنٹ نہیں ہے, بہت بڑا ان معنوں میں کہ ہم اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اس طرح کی بین الاقوامی سطح کی جو تنظیمیں ہیں, آرگنائزیشنس ہیں, ان کے اجلاس ہمارے یہاں منعقد ہوتے رہے ہیں اور ہم عالمی سطح پر قیادت کرتے رہے ہیں. پنچشیل کا جو اصول تھا جس میں جو نہرو کے زمانے میں تھا, اس کے بعد سے بہت سی چیزیں, بڑا طویل سلسلہ ہے سفارتی کامیابیوں کا ہندوستان کی, یہ ان کامیابیوں میں ایک اور چیپٹر جوڑ رہا ہے. یہ چیپٹر اور ہے, ظاہر ہے ایک چیپٹر اور ہے, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا واقعہ ہو کہ جو اس سے پہلے ہندوستان میں نہ ہوا ہو, یا کوئی ایسا اچیومنٹ نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے نہ ہوا ہو. ایک قدم اور ہے, ایک چیپٹر اور جوڑا ہے ہم نے اس میں, وہ کامیابی کا چیپٹر ہے اور وہ ہمارے لیے بجا طور پر ہم اسے اپنے اچیومنٹ کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں.
سراج صاحب, شیو سینا کا ترجمان رسالہ ہے سامنا, آپ بھی جانتے ہیں, تو سامنا نے اس اجلاس کو منورنجن کاریہ کرم, تفریحی پروگرام بتایا ہے. آپ کہاں تک متفق ہیں؟
نہیں, میں نے وہ نہیں پڑھا اس لیے میں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا, لیکن ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے, ہر پارٹی کو اپنی رائے دینے کا حق ہے. شیو سینا ہو, کانگریس ہو, ان کی تنقیدیں اپنے 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 پارٹی مفادات کے حساب سے بھی ہو سکتی ہیں اور ملک کے مفادات کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں, تو وہ ان کی اپنی رائے ہے. کسی پارٹی کے بارے میں میں کیا رائے دوں, لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ اگر کہہ رہے ہیں تو وہ ان کا اپنا نظریہ ہے اور وہ انہوں نے کچھ چیز ایسی محسوس کی ہوگی. اور میں نے وہ اداریہ پڑھا بھی نہیں جس کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں, میں نے نہیں پڑھا ہے. تنقید تو بہت ہوئی, کانگریس نے بھی کی تنقید, دوسری پارٹیاں انہوں نے بھی کی تنقید, اور ڈیموکریسی میں سب کو حق ہے تنقید کرنے کا. کانگریس اگر تنقید کر رہی ہے, اس چیز کو برا کہہ رہی ہے, تو ٹھیک ہے, وہ اس کا نظریہ, بڑی پارٹی ہے, قومی سطح کی پارٹی ہے. شیو سینا ادھو ٹھاکرے کی جس کی بات آپ کر رہے ہیں, وہ مہاراشٹر کی ایک بڑی پارٹی ہے. بہرحال تو تمام اپوزیشن پارٹیوں کو یہ حق ہے. جی فرمائیں.
جی آخری سوال, تھوڑا اس سے ہٹ کے, زیادہ تعلق نہیں ہے. ہندوستان میں آج کل ایک بحث چلی ہوئی ہے انڈیا اور بھارت کی, تو یہ انڈیا بھارت کی جو بحث ہے, یہ اس میں کوئی دم ہے؟ یعنی یہ واقعی کوئی بحث ہے یا اس وقت الیکشن جو
اس بات سے میں متفق نہیں ہوں, پارٹی سطح پر ہو چاہے وہ حکومت کی سطح پر, میں بالکل متفق نہیں ہوں, اس لیے کہ وہ دونوں نام موجود ہیں ہمارے آئین میں, تو وہ ایشو ہے ہی نہیں کوئی. وہ اب ہے تو بہرحال گورنمنٹ جانے, اس کا جواب تو گورنمنٹ دے گی کہ وہ کیوں ایشو ہے, یا کوئی پریس کانفرنس گورنمنٹ کرے, وزیر اعظم کرے, منسٹر کرے, کوئی انفارمیشن منسٹر, اس کا جواب تو ان کو دینا ہے, لیکن میرے نزدیک وہ کوئی ایشو نہیں ہے.
یعنی آپ کے نزدیک یہ دونوں نام پہلے سے ہیں اور ایسے ہی رہیں؟
تو دونوں نام آلریڈی ہیں. انڈیا تو انڈس ویلی سے نکلا, تو انڈس ویلی کہیں امریکہ میں کوئی ہے, اسی ملک میں ہے نا. سندھو گھاٹی کہاں ہے بھائی جب ہندوستان میں, تو انڈیا نام میں کیا پرابلم ہے؟ اچھا پھر دوسری بات یہ کہ آپ ملک کا نام بدل دے تو اس سے, اور جو 50 آرگنائزیشن ہیں ان سب کا نام نہیں کوئی بدل جائے گا تو بڑا مسئلہ ہے. تو وہ ایشو میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے, میں اس کو مطلب اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. اور وہ حکمران جماعت کے کچھ لوگ اس کو زیادہ وہ کر رہے ہیں, بہرحال میری رائے اس کے حق میں نہیں ہے قطعی.
میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حکمران جماعت طبقہ جو ہے وہ اس ایشو کو جو اچھال رہا ہے تو وہ عارضی ہے, یعنی اگلے آئندہ الیکشن جو ہیں عام انتخابات, اس کے پیش نظر ماحول بنایا جا رہا ہے اور کچھ کرنا نہیں ہے.
ہو سکتا ہے, ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے صرف حکومت نہیں ہوتی, اس کے پیچھے ایک پارٹی بھی ہوتی ہے, اور جب پارٹی ہوتی تو پارٹی پالیٹکس بھی ہوتی ہے نیچرلی, تو وہ یہ مقصد جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے ان کا, اس میں کوئی وہی نہیں. تو یہ تو یہ تو جس کی بھی حکومت ہوتی ہے وہ کانگریس کی حکومت ہے، بی جے پی کی حکومت ہے، کسی بھی پارٹی کی آئے، تو یہ سب چیزیں تو کرتی ہیں، کم اور زیادہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکومت مثلا زیادہ کر رہی ہے، اس سے پہلے کم کیا ہوگا، لیکن حکومت اپنے آپ میں ڈیموکریسی کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف حکومت، اس حکومت کے پیچھے پولیٹیکل پارٹی تو ہوتی ہے نا، اس کی پاور ہوتی ہے، اس کے نظریات بھی ہوتے ہیں۔
تو سامعین، یہ تھے ہندوستان کے سینئر صحافی سراج نقوی صاحب، اور اسی کے ساتھ انداز جہاں پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اس سے پہلے کہ آپ نعت رسول مقبول سماعت فرمائیں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری شام کی نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن سکتے ہیں۔ تو لیجیے سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، آپ پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو غیبت کرتا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، انسان کی زندگی راحت و تکلیف سے عبارت ہے. ان میں سے ہر ایک انسان کی مختصر و محدود زندگی پر سایہ فگن ہے. ہر شخص اپنے مقصود کے مطابق ان دونوں سے دوچار ہوتا ہے، اور اسی تلخ حقیقت کے مطابق انسان راحت و الم کے درمیان اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے. یہ تو ہمارے امکان سے باہر کی بات ہے کہ اس ناموس ابدی میں کوئی تغیر و تبدیلی کر دیں اور اپنی مرضی کے سانچے میں اس کو ڈھال لیں، لیکن یہ بہرحال ممکن ہے کہ زندگی کی حقیقت کو جان لینے کے بعد اس زندگی کے خوبصورت موجودات کی طرف اپنی نظروں کو موڑ دیں، اور اس کے بدشکل موجودات کی طرف سے اپنی نظروں کو ہٹا لیں، یا اس کے برعکس اشیاء کے روشن و درخشندہ پہلوؤں کو بھول کر ان کے سیاہ پہلوؤں کی طرف متوجہ ہو جائیں. مختصر لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ہر شخص کے پاس اتنی قدرت و توانائی ہے کہ اپنی فکر کو ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف مرکوز کر دے اور اپنی دنیا کو اسی رنگ میں رنگ لے جس کی طرف اس کا میلان ہے. ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی ناملائم چیزیں جو زندگی کے لیے سد راہ بنتی ہوں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی بردباری کو محفوظ کر لیں، ورنہ پھر ہم ایسے نقصانات سے دوچار ہو جائیں گے جن کی تلافی ممکن نہ ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حادثات کے مقابلے میں ہم سرنگو ہو جائیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر زندگی کے حادثات اس طرح نہ ہوتے جیسے کہ ہیں تو ہم سب سعید اور نیک بخت ہوتے، لیکن یہ تصور غلط ہے، کیونکہ ہماری بدبختیوں کا نتیجہ حادثات زندگی سے نہیں ملتا بلکہ ہماری شقاوت و بدبختی کا دار و مدار حادثات سے کس طرح نمٹنے پر منحصر ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ خارجی عوامل کے اثرات کو انسان اپنے دل و جان اور اپنی روح کی طاقت سے بدل دے اور اس طرح کسب توفیق پیدا کر لے. رائٹر لکھتے ہیں کہ ہمارے افکار کا دار و مدار ناراضگی پر ہے. ہم چاہے جس حالت میں ہوں، چاہے جس صورت میں ہوں، ناراض رہتے ہیں اور شکوہ بر لب رہتے ہیں. یہ گریہ و زاری اور شکوہ و شکایت ہمارے خمیر میں داخل ہے. انسانی وجود کی تخلیق کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ ہمیشہ روحانی اور جسمانی نامناسب چیزوں سے رنج و عذاب میں گرفتار رہتا ہے. ہر روز ایک نئی آرزو کا اسیر رہتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کیا چاہتا ہے اور کس چیز کی تمنا رکھتا ہے. انسان خیال کرتا ہے کہ خوشبختی تو دوسروں کے پاس ہے، لہذا ان سے رشک کرتا ہے اور اپنے کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ انسانی وجود ایک ایسے بچے کے مانند ہے جو ہمیشہ سوز و گداز میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہماری آزادی اور آسائش صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس بچے کو حقیقت کے دیکھنے پر آمادہ کریں اور اس قسم کی بےہودہ خواہشات سے اس کو روک دیں۔ اس بچے کی آنکھیں جو بے حساب خواہشات کی وجہ سے برائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتی، ان کو اچھائیوں کے دیکھنے پر مجبور کریں۔ اس بچے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس باغ زندگی میں ہر آنکھ والا اپنے دامن کو پھولوں سے بھر لیتا ہے اور اندھا سوائے کانٹوں کے کچھ بھی نہیں حاصل کر پاتا۔ اگر ہم اپنی کم حوصلگی اور بدگمانی ہی کے راستے پر نہ چلیں اور نگاہ تحقیق سے دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہر زمانے اور ہر عہد میں، بلکہ اس زمانے میں بھی، جبکہ دنیا ہولناک گرداب میں پھنس چکی ہے اور ہماری زندگی ہر وقت زیر و زبر رہتی ہے اور ہر وقت اچھائی اور برائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے، ہم باغ زندگی میں ہر جگہ گلہائے زیبا کو چشم بینا سے دیکھ سکتے ہیں۔ انسان کی سعادت و نیک بختی میں اس کے افکار کو کافی دخل ہے، بلکہ انسانی سعادت کا تنہا اثر صرف اس کی عقل اور فکر ہے۔ بدگمان شخص کی نظر میں غیر معمولی حادثہ بہت ہی عظیم ہوتا ہے، اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ بدگمان شخص اس کو برداشت نہیں کر پاتا، لیکن حسن ظن رکھنے والا شخص جو صرف زندگی کے روشن پہلوؤں کو دیکھنے کا عادی ہے اور بدی کی جگہ ہمیشہ نیکی پر عقیدہ رکھتا ہے، وہ ان مصائب و آلام کے مقابلے میں جن سے زندگی میں اجتناب ممکن نہیں ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ دشوار ترین مصائب کے وقت بھی وہ مقاومت کرتا ہے اور متانت و بردباری کے راستے سے خارج نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہی کی ذات بدبختی کا محور ہے، وہ اپنی زندگی شکنجوں سے بھری ہوئی اور تاریخ گزارتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ حساسیت کی بنا پر مصائب و آلام کے مقابلے میں اپنی طاقت کو بیکار خرچ کر کے تباہ کر دیتے ہیں اور دنیا کے ان نعمتوں اور برکتوں سے جو لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں بے خبر اور غافل رہتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم سید شمشاد علی صاحب ممرہ کوسا تھانہ ممبئی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے کہ وہ اس نئے سال کو ہمارے ملک، عالم اسلام اور پوری انسانیت کے لیے خیر و برکت کا وسیلہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والے سال کو امن اور بھائی چارے کا سال بنائے، دنیا بھر میں امن قائم ہو جائے اور نفرت اور جنگ کی سبھی آگ سرد ہو جائے اور کرونا جیسی عالمی وبا سے سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ آپ سب اراکین اردو سروس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ اسی طرح پیار و خلوص کے ساتھ محبت کا درس دنیا میں عام کرتے رہیں، آمین۔ سجدے محبت سے آؤ معتبر کر دیں، سجدے محبت سے آؤ معتبر کر دیں، سال نو کے آنگن کو خوشبوؤں کا گھر کر دیں، امن اور تحفظ سے شاد پھر رہیں ہم سب، نفرتیں نہ بانٹیں اب ملک و قوم اور مذہب، دہشتوں کی لاشوں پر امن کی رضا ڈالیں اور خزاں کے موسم کو فصل گل بنا ڈالیں۔ سجدے محبت سے آؤ معتبر کر دیں، سال نو کے آنگن کو خوشبوؤں کا گھر کر دیں۔ جی ہاں سامعین محترم، سید شمشاد علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ جنگ جمل کے خاتمے کے بعد حضرت علی علیہ السلام شہر بصرہ میں داخل ہوئے۔ شہر بصرہ میں قیام کے دوران ایک روز اپنے ایک دوست علا بن زیاد حارسی کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس شخص کا مکان نہایت وسیع اور عالی شان تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دوست کے مکان کی وسعت اور خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے یوں مخاطب ہوئے، اتنا وسیع اور عالی شان مکان اس دنیا میں آخر کس کام کا، جبکہ تو آخرت میں ایک وسیع مکان کی احتیاج رکھتا ہے، لیکن اگر تو چاہے تو دنیا میں اپنے 10 مکان کو آخرت کے شاندار مکان حاصل کرنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ تو اپنے اس مکان میں مہمانوں کی خوب پذیرائی کیا کر، لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آیا کر، اس گھر میں مسلمانوں کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کیا کر، اور لوگوں کو ان کا حق دلانے میں ہر ممکن مدد کیا کر، تاکہ لوگ اس گھر کو حق اور انصاف حاصل کرنے کا ذریعہ تسلیم کرنے لگیں۔ مختصر یہ کہ تو اپنے اس گھر کو ذاتی مفاد کے لیے ہی نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے فائدے کا ذریعہ بنا دے، تاکہ اس سے تیری نفسانی خواہش کی حوصلہ افزائی نہ ہو سکے۔ اولا نے کہا، اے امیر المومنین، میں آپ سے اپنے بھائی عاصم کے بارے میں شکایت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری شکایت کیا ہے؟ اس نے کہا، میرے بھائی عاصم نے دنیا کو ترک کر دیا اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی ہے۔ اب اس کا اس دنیا اور دنیا کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس کو میرے سامنے حاضر کرو۔ عاصم کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنی جان کے دشمن، شیطان نے تیری عقل چھین لی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے اپنی بیوی بچوں پر کیوں رحم نہ آیا؟ کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ جس پروردگار نے دنیا کی پاکیزہ نعمتوں کو تیرے لیے حلال اور جائز قرار دیا ہے، وہ اس وجہ سے ناراض ہو جائے گا کہ تو ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے؟ تو پروردگار کے نزدیک اس سے زیادہ چھوٹا ہے۔ عاصم نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، آپ بھی تو میری طرح ہیں، آپ بھی اپنے اوپر مصائب اور سختیاں برداشت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو نہایت پریشانی اور مفلسی میں بسر کر رہے ہیں، آپ بھی تو عمدہ اور نرم لباس نہیں پہنتے اور لذیذ غذائیں نہیں استعمال کرتے، اسی طرح میں بھی وہی کام انجام دے رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں اور وہی راستہ اختیار کر رکھا ہے جس پر آپ بھی گامزن ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عاصم، تم غلطی کر رہے ہو، میرے اور تمہارے درمیان فرق ہے، میں جس عہدے پر ہوں اس پر تم نہیں ہو، میں امت کے قائد، حاکم اور پیشوا کی حیثیت رکھتا ہوں، اور حاکم و پیشوا کی زندگی اور ذمہ داریاں عام لوگوں سے علیحدہ ہوا کرتی ہیں، یعنی حاکم کی جو ذمہ داری ہے وہ عام شہری کی نہیں ہے۔ خداوند عالم نے عادل حاکموں کے لیے یہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنی قوم کے کمزور اور پسماندہ ترین طبقے کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ذاتی زندگی بسر کریں۔ حکم خداوندی کے مطابق انصاف پسند حاکم کو اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے جس طرح غریب اور مفلس عوام زندگی بسر کرتے ہیں، تاکہ مفلس اور پسماندہ طبقے کو صدمہ نہ ہو اور غریبی کا احساس ان کے دل و دماغ کو متاثر نہ کر سکے۔ اس لحاظ سے میری ذمہ داری کچھ اور ہے اور تمہاری ذمہ داری کچھ اور، یعنی دونوں ذمہ داریوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 شہریور، 25 صفر اور 11 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 11 ستمبر سن 1895 کو مشہور ہندو مذہبی اور سیاسی رہنما آچاریہ ونوبا بھاوے پیدا ہوئے۔ وہ ریاست مہاراشٹر کے ضلع کولابا میں پیدا ہوئے تھے۔ ونوبا بھاوے نے ابتدائی تعلیم بڑودا میں حاصل کی، جہاں وہ فلسفیانہ لٹریچر سے بے حد متاثر ہوئے۔ پھر وہ مزید تعلیم کے لیے بنارس چلے گئے، وہاں گاندھی جی کی تعلیمات کا ان پر اثر ہوا۔ اس کے بعد وہ گاندھی جی کے سابرمتی آشرم سے وابستہ ہوئے۔ جلد ہی گاندھی جی نے انہیں اپنا روحانی بیٹا بنا لیا۔ 1951 میں ونوبا بھاوے نے بھودان تحریک شروع کی، جس کا مقصد بڑے بڑے زمینداروں سے زمین لے کر غریب لوگوں کو دینا تھا۔ وہ 18 زبانیں جانتے تھے اور کئی کتابیں تحریر کی۔ 15 نومبر 1982 کو ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد انہیں ہندوستان کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا۔ پچیس سفر المظفر سن 1340 ہجری قمری کو احمد رضا خان بریلوی نے وفات پائی۔ وہ ہندوستان کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد مولانا نقی علی خان خود بھی ایک بلند پایا عالم دین تھے۔ انہیں کی تربیت کے زیر اثر احمد رضا خان نے 4-5 برس کی عمر میں قرآن مجید ختم کر لیا۔ پھر 13 برس کی عمر میں علوم دینی کی تعلیم مکمل کر کے منصب افتاء پر فائز ہوئے۔ احمد رضا خان بریلوی نے متعدد کتابیں تحریر کی، جن میں 12 جلدوں پر مشتمل ان کی معروف کتاب فتاوی رضویہ کو ایک بڑا شاہکار تصور کیا جاتا ہے۔ آپ نے ہندوستان کے شہر بریلی میں ایک دینی تعلیمی مرکز قائم کیا، جو جامع منظر الاسلام کے نام سے معروف ہے۔ احمد رضا خان بریلوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے انتہائی عقیدت رکھتے تھے، کہ جس کا اظہار وہ برملہ کیا کرتے تھے۔ وہ ایک توانا شاعر بھی تھے، لہٰذا انہوں نے نعت اور منقبت کے میدان میں وسیع کام کیا، اور اس صنف سخن کے علاوہ انہوں نے کسی اور میدان میں شاعری نہیں کی۔ ان کی نعت مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام، رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے ان کی گہری عقیدت کی غمازی کرتی ہے۔ گیارہ ستمبر سن 1948 کو بانی پاکستان محمد علی جناح کی وفات ہوئی۔ وہ قائد اعظم کے نام سے مشہور تھے اور 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی میں ہی حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے، جہاں انہوں نے بارٹ لا کیا۔ وطن واپسی کے بعد وہ وکالت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے اور 1909 میں مجلس قانون ساز کے رکن بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس میں شمولیت سے کیا، لیکن بعد میں وہ ہمیشہ کے لیے مسلم لیگ کے ہو کر رہ گئے اور اس جماعت کے پرچم تلے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں مصروف ہو گئے۔ 1937 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور قیام پاکستان تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 1940 میں ان کے زیر صدارت لاہور میں تاریخی قرارداد پاکستان پیش کی گئی، جس میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا گیا۔ ان کی طویل جد و جہد کے نتیجے میں انگریزوں نے یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ گیارہ ستمبر 2001 کو اغوا کیے گئے 4 مسافر بردار ہوائی جہازوں میں سے 2 جہاز نیو یارک میں واقع عالمی تجارتی مرکز کی جڑواں عمارت سے اور 1 جہاز واشنگٹن میں امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کی عمارت سے ٹکرایا، جبکہ 4th جہاز پینسلوینیا میں مار گرایا گیا۔ اس بڑے دہشت گردانہ حملے میں عالمی تجارتی مرکز کے جڑواں ٹاور زمین بوس ہو گئے اور پینٹاگون کی عمارت کو بھی جزوی نقصان پہنچا، جبکہ تقریباً 3,200 افراد مجموعی طور پر ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے بعد مغربی خاص طور سے امریکی حکام اور ذرائع ابلاغ نے اسامہ بن لادن کی تنظیم القاعدہ کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دیا اور اس بہانے تمام مسلمانوں کو تشدد پسند اور دہشت گرد کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور دہشت گردی سے مقابلے کے بہانے اسلامی ممالک کے خلاف اپنی تسلط اور جنگ پسندانہ پالیسی پر عمل پیرا ہو گئے۔ اسی پالیسی کے تحت امریکی افواج نے اکتوبر 2001 عیسوی میں افغانستان پر اور مارچ 2003 عیسوی میں عراق پر قبضہ اور لاکھوں عام شہریوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ اس طرح 11 ستمبر کے حملات کے نتیجے میں ملنے والے موقع کو، جس کو تمام ممالک کے تعاون سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، امریکہ نے اپنے جارحانہ مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض ولت اتخذ معينا حين برأ النسماء لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل اول يومي هذا صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واعوذ بك من يوم اوله فزع واوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے د ایران د اسلامی جمہوریت غاک